الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج بیان جس موضوع پر کروں گا وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل قسم کا موضوع ہے، اور ایسا موضوع ہے جو عام طور پر ممبر سے بیان نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ موضوع ممبر کا موضوع کہلاتا نہیں ہے، بلکہ وہ حکیموں اور ڈاکٹروں کا موضوع کہلاتا ہے. صحت جسے کہتے ہیں، صحت کے حوالے سے کچھ باتیں. اب آپ کہیں گے بھائی یہ صحت کی باتیں، صحت کو کیسے اچھا رکھا جائے، کیسے مینٹین رکھا جائے اس کو، اس کا مسجد سے اور ممبر سے کیا تعلق ہے؟ ہم تو یہاں پر دین کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، جنت جہنم کی باتیں. تو یہ میں اس لیے عرض کروں گا صحت کے حوالے سے کہ اپنی صحت کی حفاظت کرنا، اس کا بھی ہمارے دین اور مذہب نے ہمیں حکم دیا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد تو کیا تھا کہ آخرت کی تیاری پہ امت کو لگا کے جانا. مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کچھ ایسی چیزیں بھی بتائی ہیں جن سے امت کی صحت کا تعلق ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کیونکہ صحت ہوتی ہے تو شریعت کے سارے احکامات زندہ ہوتے ہیں، آخرت کی ترقی بھی ہوتی ہے. اور صحت نہیں ہوتی تو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آنا بھی مشکل ہوتا ہے، جماعت کی نماز اور بہت سارے شریعت کے احکام ہیں، بیوی بچوں کی خبرگیری، مساکین کے ساتھ حسن سلوک، یہ ساری چیزیں وہ ہیں شریعت کے، وہ احکام ہیں کہ جب صحت مند معاشرہ ہوتا ہے تو سارے کام ہوتے ہیں، صحت مند معاشرہ نہیں ہوتا تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا. اور یہ ممبر سے کرنے کی یہ باتیں اس لیے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ دیندار طبقہ جن کا علماء سے تعلق ہوتا ہے، وہ اپنی صحت کی حفاظت کو دین کے خلاف سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کی محبت میں یہ چیز آ جاتی ہے. بے دین لوگ تو اپنی صحت کا بہت خیال کرتے ہیں، اکثر دینداروں کی توندے نکلی ہوئی ہوتی ہیں، معذرت کے ساتھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. میں دیکھتا ہوں اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو لڑکے دیندار نہیں ہیں، بہت چست ایسے پھرتیلے، اور جو نمازی بن گئے، چلا چار مہینے لگا کے آ گئے، خانقاہ جوائن کر لی، کسی خانقاہ میں چلے گئے علماء کے پاس، تو وہ پھر عجیب سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں. نہ ان سے چلا جاتا ہے، نہ بیٹھا جاتا ہے، بیٹھے تو اٹھا نہیں جاتا، پولیس بلوانی پڑتی ہے ان کو اٹھانے کے لیے. صحابہ تو ایسے نہیں تھے بھائی، صحابہ تو ایسے نہیں تھے. صحابہ تو اتنے تیز تھے اتنے تیز تھے, گھوڑے سے زیادہ بعض صحابہ تیز دوڑتے تھے. ہمارے علم میں کوئی ایک بھی ایسے صحابی نہیں ہے جو صحت مند نہ ہو. ایک ہوتا ہے قدرت کی طرف سے کوئی بیماری مسلط ہو جانا, وہ ایک الگ چیز ہے. تو جو آدمی دین پہ چلتا ہے اس کی دینی اور مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی صحت کا خیال کرے, اور اپنی صحت کا خیال کرنا بظاہر تو دنیا کی محبت کی علامت ہے, بظاہر کہ یہ آدمی دنیا میں رہنا چاہتا ہے, لیکن حقیقت میں صحت کا خیال نہ کرنا یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے. نہیں آ رہی بات؟ صحت کا خیال نہ کرنا کس کی علامت ہے؟ کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے. کیوں؟ صحت کا بیڑا غرق ہمیشہ شہوت پرست آدمی کرے گا جو اپنی خواہشات کو لگام نہیں دے سکتا. جب جس چیز کا دل چاہے گا کھا لے گا. آرام طلب پڑا ہوا ہے, کیونکہ صحت بنانے کے لیے چلنا بھی پڑتا ہے نا, کون چلائے اس کو, کون بھگائے اس کو. تو یہ سست اور سستی اور کاہلی, جب بھی انسان صحت کی فکر کرتا ہے تو اسے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے اپنی خواہشات کی. جو شہوت پرست آدمی ہے, خواہشات کا غلام ہے, وہ قربانی نہیں دے سکتا. آ رہی بات؟ سوتا ہے تو سوتا رہے گا, اٹھے گا نہیں, اٹھائے تو سوئے گا ہی نہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں, صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں, قرآن کو دیکھیں, حدیث کو دیکھیں, تو ہماری شریعت نے صحت کی حفاظت کی بہت زیادہ تاکید کی ہے. میں چند دلائل آپ کو دوں گا, چند دلائل کہ ہمارے نبی نے اور قرآن نے کیسے ہمیں تاکید کی ہے. پہلی دلیل قرآن مجید, قرآن نے حکم دیا لا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل مت کرو. لا تہلکوا انفسکم, اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑے میں نہ ڈالو. خودکشی کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ زندگی جو اللہ نے آپ کو دی تھی آپ نے اس نعمت کی قدر نہیں کی. ایک بڑی خودکشی ہوتی ہے جا کے کھمبے سے لٹک جانا, سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ حرام کیوں ہے؟ اپنے آپ کو نقصان ہے اس میں. اور ایک چھوٹی خودکشی ہوتی ہے کہ ایسے طریقے سے زندگی گزارنا کہ آپ کے قدم بہت تیزی سے قبر کی طرف جا رہے ہوں, بہت تیزی سے کھا رہے ہیں تو کھاتے چلے جا رہے ہیں, ہوش ہی نہیں ہے کہ اس کا میری صحت کو فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے. ہمارے فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہوں اور پیٹ بھر جائے, تسلی ہو جائے, اس کے بعد آپ کو لقمے کے بارے میں یقین ہے کہ یہ لقمہ بدہضمی کے سوا کسی کام کا نہیں ہے, تو آپ دیکھ لیں فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے در المختار, اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لقمہ حرام ہے, کیونکہ اس میں نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں. کھائے جا رہا ہے, کھائے جا رہا ہے, کھائے جا رہا ہے, اس لیے کہ فری میں مل رہا ہے, کھائے جا رہا ہے, کھائے جا رہا ہے, پتہ ہے کہ اب بھی پیٹ بھی بھر گیا, جتنے کھانچے تھے گریوی والے وہ بھی فل ہو گئے. کارمینا کھانے کی جگہ نہیں چھوڑتے, کارمینا کھانے کی جگہ نہیں چھوڑتے. تو بعض فقہا نے کیا لکھا کہ یہ کیا ہے؟ حرام. چرس ہیروئن کیوں حرام ہے؟ جسم برباد ہو جاتا ہے, نشہ بھی ہے اس میں اور جسم بھی گھل جاتا ہے. بہت سے علماء سگریٹ کو حرام کہتے ہیں, اور جو حرام نہیں کہتے مکروہ تو وہ بھی کہتے ہیں. اس کی سگریٹ میں حالانکہ نشہ نہیں ہے, مگر دلیل اس کی یہی قرآن کی آیت کہ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. سگریٹ پینے والا اپنے آپ اپنے پھیپھڑے برباد کر رہا ہے, اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں لے کے جا رہا ہے. جیسے اسراف حرام ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو دولت کی نعمت دی, آپ اسے غیر ضروری اڑا رہے ہو, اس نعمت کی قدر نہیں کر رہے. تو ایسے ہی اپنی جان میں بھی اسراف ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو صحت کی نعمت دی, آپ اس نعمت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں. ایک دلیل تو یہ ہے قرآن مجید کی آیت. دوسری دلیل یہ کہ قرآن مجید نے وہ تمام پھل اور تمام غذائیں جو انسان کی صحت کے لیے بہت اچھی ہیں، بہت ضروری ہیں، ان کی قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں. کیوں؟ ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ یہ چیزیں ہیں کھانے کی. بتاؤ قرآن میں کہیں گٹکے کی قسم ہے؟ ہے بھائی، قرآن میں قسم کس کی ہے؟ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی، ڈالڈا کی نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی ان لوگوں کے بعد. اس کے لیے انجیر کھانا ضروری ہے سمجھنے کے لیے. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، ہے بھائی. کیوں قسمیں اٹھائیں؟ اس لیے کہ اللہ انجیر اور زیتون کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تاکہ مسلمان قوم انجیر کھائے. اور تیل میں کون سا تیل استعمال کرے؟ بولے بھائی زیتون کا تیل. اس میں طاقت ہے، اس میں قوت ہے، اس میں شفا ہے. شہد کی قرآن مجید نے تعریف کی، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہم نے شفا رکھی ہے. اگر شفا اور صحت نعمت نہ ہوتی تو اللہ شہد کی اس صفت کو ہائی لائٹ کرتے قرآن مجید میں؟ بلکہ اللہ کہتے کیا کرنا ہے تم نے، شفا ہے بھی تو کیا، تم نے تو مرنا ہے، جانا ہے دنیا سے، جانا تو قبر میں، جان بچا کے کیا کرو گے، صحت بنا کے کیا کرو گے؟ جو ہمارے دیندار لوگوں کا ایک نظریہ بن جاتا ہے. شوگر کا مریض ہے، لڈو کھا رہا ہے، اسے بولا جائے کہ بھائی نہیں کھا، کہہ رہے موت تو آنی ہے. وہ تو آنی ہے، ایک دن مرنا تو ہے، کیا کرنا ہے زندگی بچا کے. بلڈ پریشر کا مریض ہے، انڈے کی زردیاں کھا رہا ہے، بڑا گوشت کھا رہا ہے، ٹکے کھا رہا ہے، اسے بولو بھائی تیرا بلڈ میں ویسے ہی اتنا پریشر ہے، یہ کھا کے اور بڑھے گا، مرنا ہے، جس دن آنی ہوگی وہ خود ہی آ جائے گی. بات بعض باتیں درست ہوتی ہیں لیکن وہ غلط جگہ پہ استعمال ہو رہی. یہ یقیناً درست ہے کہ موت جب آنی ہے وہ آگے رہے گی، مگر کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ خود سے ٹرک کے نیچے آ جاؤ کہ جب آنی ہے تو آ جائے گی. ہر چیز میں احتیاط ہے، کھانے پینے میں احتیاط نہیں ہے. ہم نے جتنے بزرگوں کو دیکھا ہے اپنی زندگی میں، وہ اپنی صحت کا بہت خیال کرتے تھے. تو قرآن مجید نے وہ کھانے کی وہ چیزیں جو انسان کے لیے مفید ہیں ان کا ذکر کیا. والتین والزیتون، اللہ نے لبن کا ذکر کیا، دودھ کا، اور نعمت کے طور پہ کہ تم جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہو اور ہم اس کے خون اور گوبر سے تمہارے لیے، اس کے درمیان سے تمہارے لیے، اس کے تھنوں میں لبنن خالصن، ایسا خالص دودھ نکالتے ہیں، سائغ للشاربین، جو پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے، ایسا دودھ پیدا. دودھ پیا نہیں جا رہا، دودھ پتی کے دیوانے ہو گئے ہیں. ہے بھائی، دودھ کا رواج ہی ختم، اور پیتے ہیں ڈبے کے، اور اس کے پھر اشتہار بازیاں آ رہی ہیں کہ یہ ڈبے کے دودھ میں جراثیم نہیں ہوتے، بھینس کے دودھ میں جراثیم ہوتے ہیں. خدا کی قسم، بھینس کا جراثیم والا دودھ اس ڈبے کے بغیر جراثیم والے دودھ سے بہتر ہے. اس ڈبے کے دودھ میں نہ جراثیم ہوتے ہیں اور نہ کوئی پروٹین ہوتے ہیں. جراثیم بھی وہاں جاتے ہیں جہاں ان کو پروٹین نظر آتے ہیں، یاد رکھو. ہمیشہ کھانے کی مفید چیزیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں باہر رکھو تو. دودھ میں اللہ نے اتنی توانائی اور غذائیت رکھی ہے کہ مکھیاں بھی اس کی طرف آئیں گی، جراثیم بھی اس کی طرف آئیں گے، اور یہ ڈبے کے دودھ کو ایسے پروسیس سے گزارا جاتا ہے کہ اب مکھیاں بھی اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں، جراثیم بھی اس کو لفٹ کرانے کے کچھ ہے ہی نہیں جو اس کو لفٹ کرائیں، لیکن اشتہار بازی کے ذریعے، اشتہار بازی، ایڈورٹائزمنٹ، او ڈبے، او اس میں جراثیم نہیں، جراثیم ایک ہوا بنا دیا جراثیم. تو اللہ نے کس کا قرآن مجید میں ذکر کیا؟ میں تو صرف ابھی اہمیت کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام میں صحت کی اہمیت، باقی وہ صحت مینٹین کیسے رکھی جاتی ہے، اس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، اس بارے میں قرآن و حدیث کی کیا ہدایات ہیں، وہ اگلا ٹاپک ہے. دعا کریں وقت بچ جائے تو آج ہی اس کو بھی نمٹا دوں. تو قرآن نے خاص چیزوں کو بیان کیا. پھلوں میں قرآن نے انگور کا تذکرہ کیا، انار کا تذکرہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انار کی تعریف کی ہے، فرمایا ہر انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو جنت سے آیا ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ انار پورا کھاؤ ایک دانہ بھی نہ چھوڑو. تو دیکھو اللہ کے نبی پورا انار کھانے کی ترغیب دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ کیوں؟ انار جتنا مرضی کھا لو صحت کو نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہی ہوتا، لیکن انار نہیں کھائے گا. نہ بچوں کو انار کھلو، انار کے جوس پیتے ہیں نکال نکال کے، اور وہ بھی خود سے نہیں، چلو گھر میں جوس نکال لیں بازار کا خریدیں گے، یہ پیور خالص ہے. بازار میں یاد رکھو خالص چیز کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ملتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی چیز ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے. غلط ہے، یہ غلط ہے، اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے. خیر یہ تو اگلا مرحلہ ہے نا کہ کیسے کھانا کیا ہے کیا کیا نہیں کھانا، وہ اگلا مرحلہ ہے. ابھی تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے. قرآن مجید نے انجیر زیتون کی قسم اٹھائی، ایک اور مقام پہ قرآن مجید نے زیتون کے درخت کی تعریف کی ہے. اللہ نے اپنی مثال کیسے دی؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فرمایا جیسے چراغ ہوتا ہے نا، چراغ اندھیرے میں روشنی پیدا کرتا ہے، ایسے ہی اللہ اپنے بندوں کے لیے چراغ کی طرح ہے جو ظلمتوں کے اندھیروں میں، گمراہی کے اندھیروں میں روشنی پیدا کرتا ہے. کون سا چراغ ہے؟ فرمایا اللہ کی مثال اس چراغ کی سی ہے جس کو زیتون کے تیل سے جلایا جائے، اور فرمایا اس مبارک درخت سے نکالا جائے جس درخت کا نام کیا ہے؟ زیتون. اللہ نے اس کو برکت والا قرار دیا، اس میں برکت کیا ہے؟ کیا اسے کھانے سے ثواب ملتا ہے؟ نہ. اس میں برکت کیا ہے؟ اس میں بیماریاں نہیں ہیں، اور صحت کی ساری چیزیں اللہ نے اس میں ڈال دی ہیں، اس لیے اللہ نے اس کو برکت والے درخت سے تعبیر کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ میاں یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کی صحتیں اچھی رہیں. اللہ مثال، اللہ نے ڈالڈا کو برکت والا نہیں کہا، معذرت کے ساتھ ڈالڈا کمپنی کا کوئی بندہ نہ بیٹھا ہو یہاں پہ کہے گا یہ پتہ نہیں یہ زیتون کی تعریف مقصد ہے یا ہماری کمپنی کو ٹھپ کرنا مقصد ہے. جیسے ایک پٹھان رات کو تہجد پڑھ رہا تھا، اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، اللہ دیکھ یہ سارے مزدور، یہ بھی میرے جیسے ہی ہیں، سو رہے ہیں، میں جاگ کے تیرے سامنے عبادت کر رہا ہوں، یہ بھی میرے جیسے ہیں لیکن یہ سو رہے ہیں، میں اکیلا کھڑا ہوا تیرے سامنے دعائیں مانگ رہا ہوں. تو ایک نے پٹھان نے سر کمبل سے باہر نکالا، بولا ابے بھائی تو اب اللہ کے سامنے اپنی تعریفیں کر، ہماری برائیاں کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اتنا کہہ دے کہ اللہ تیرے سامنے رات کو کھڑا ہوا ہوں، دعائیں مانگ رہا ہوں، یہ کیوں کہہ رہے کہ ہم لوگ سو رہے ہیں؟ تو ممکن ہے کوئی ڈالڈا کمپنی کا بندہ کہے کہ آپ زیتون کے فضائل بیان کریں، ڈالڈا کو بدنام کیوں کر رہے ہیں؟ تو مراد ڈالڈا کی بدنامی نہیں ہے، مراد جتنی بھی بازاری چیزیں ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، ان کو بدنام کرنا مقصد ہے، اور ان میں ڈالڈا نسبتاً بہتر ہے. یہ بھی بتا دوں، اور جو کچھ آ رہا ہے نا بازاروں میں آئل کے نام پہ، آئل کی چمک دیکھتے ہیں لوگ، کیا خوبصورت تیل ہے ماشاءاللہ، ٹی وی میں بھی اشتہار میں دکھاتے ہیں شیشے کی طرح چمکدار. یہ نہیں پتا کہ یہ شیشے کی طرح جو چمکدار بنایا گیا ہے نا، تو جو شیشے کو چمکانے کے لیے جو کیمیکل استعمال ہوتا ہے، وہ کیمیکل اس میں ڈالا گیا ہے، رنگ کاٹ کیمیکل ڈالے جاتے ہیں. اس کو جیسے پانی میں آپ پھٹکری ڈال دیں، جتنی زیادہ پھٹکری ڈالیں گے پانی میں اتنی چمک پیدا ہوگی. اب بیوقوف آدمی پھٹکریاں کلو کلو کے حساب سے اس میں ڈال رہا ہے اور پانی پیور الگ کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ پھٹکری پانی میں بھی شامل ہو رہی ہے، یہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب یہ پھٹکری بھی تمہارے یہ اندر سے بھی ساری چیزوں کو کی چھانٹی کر دے گی. یہ جب آپ کے پیٹ میں جائے گی نا، تو وہاں جا کے بھی یہی پروسیس سے گزرے گی، ساری چیزیں آتے واتے الگ، پھیپھڑے الگ، گردے الگ، ساری چیزوں کو الگ کر دے گی. یہ کیمیکل ہے، تھوڑی مقدار میں تو ٹھیک ہے، زیادہ نہیں، گردے خراب ہو جائیں گے اس. لیکن گھر میں تو انسان ان چیزوں کا خیال کرتا ہے کہ صفائی کے لیے وہ کیمیکل استعمال کیا جائے جو ایک حد کے اندر ہو. لیکن جو کمپنیاں ہیں نا ان کو آپ کی صحت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا, ان کو پیسے کمانے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا کسی شے کی ہمیشہ چمک کو دیکھ کے خریدتے ہیں, چمک کو دیکھ کے خریدتے ہیں, کتنی چمکیلی ہے یہ چیز. شہد آ رہا ہے مارکیٹوں میں بازاروں میں, اس کو لوگ دیکھتے ہیں ایسا چمکدار. او بھائی شہد میں اتنی چمک اگر ہے تو وہ غالب یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے. پھر شہد جو قدرتی طریقے سے چھتوں سے نکلتا ہے اس کو تو بڑا مشکل ہوتا ہے صاف کرنا. تو خیر ساری کمپنیوں کو ناراض نہیں کرنا. تو قرآن مجید نے خاص طور پہ جن پھلوں کا تذکرہ کیا وہ سارے انسانی صحت کے لیے مفید. لبن کا تذکرہ ہے, شہد کا تذکرہ ہے قرآن میں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے مسلمان بندوں کی صحتیں اچھی رہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خود اپنی قوم کے سب سے صحت مند ترین انسان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اچھی صحت تھی, صحابہ فرماتے تھے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے ہم جیسے 40 مردوں کی قوت رکھی ہے. 40 مردوں. اللہ کو صحت پسند ہے تبھی تو اپنے نبی کو یہ نعمت دی نا. کیا خیال ہے بھائی, صحت اللہ کو پسند ہے تبھی اپنے نبی کو اللہ نے اتنا طاقتور بنایا. علماء نے لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ کوئی نبی کوئی پیغمبر کمزور نہیں ہوتا, سارے پیغمبر طاقتور گزرے. حضرت ایوب علیہ السلام پہ بیماری آئی وہ آزمائش بن کے, اللہ نے پھر اس سے بھی آپ کو شفا عطا فرما دی. کسی پر آزمائش کے طور پر کوئی بیماری آ جانا ایک حکمت ہے اس میں اللہ کی, تو ہوتا ہے. لیکن اصل نعمت اللہ نے کیا دی ہے, صحت. وہ الگ بات ہے اللہ اپنے کسی بندے کو آزمانا چاہے تو بعض دفعہ درجات کو بلند کرنے کے لیے اسے بیمار کر دیتے ہیں, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. مگر وہ بیماری اللہ کی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے ہو. ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو بندوں کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو بات کو. یہ نعمت نہیں ہے, یہ زحمت ہے. آج کل جو بیماریاں ہیں ان میں قدرت کا دخل اتنا نہیں ہوتا, انسان کے اپنے کرتوتوں کا دخل زیادہ ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوراکیں استعمال کی ہیں وہ تمام وہ خوراکیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں, انتہائی مفید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے. جو کی روٹی پہ ریسرچ کیا ہے کہ یہ توانائی دیتی ہے, چربی نہیں پیدا کرتی جسم میں. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا گوشت پسند تھا, بکرے کا یا بکری کا, اور اس کا شانہ جسے کہتے ہیں نا کندھے کا گوشت, اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ لذت میں زیادہ ہے اور ہضم آسانی سے ہوتا ہے. اس کی تعریف بھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بہت چبا کے کھایا کرتے تھے. سیرت کی کتابوں میں جو حکیم اور اطباء ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معدے میں دانت نہیں ہوتے, جتنا چبانا ہے یہی چبا لو. آج کل دعوتوں میں انسان کے پاس ٹائم چونکہ کم ہوتا ہے مقابلہ سخت ہوتا ہے, ٹائم کم ہے مقابلہ سخت ہے, تو اس کے چبانے کی بھی فرصت اس کے پاس نہیں. میں تو دیکھتا ہوں نا لوگوں کو چبا ہی نہیں رہے. ایک صاحب میرے سامنے بیٹھ کے کہیں دعوت تھی اس میں بریانی کھا رہے تھے, یوں نوالا منہ میں گیا, دو دفعہ کلاک وائز اور دو دفعہ اینٹی کلاک وائز گھمایا, اور پیٹ میں چار دفعہ یوں گھمایا بس, گرینڈ کیا چلو. دو منٹ کے اندر اندر پوری پلیٹ کھا گئے. ہم بیٹھے ہوئے ابھی, ہم سے چارنے والے نہیں ہمارے مکمل ہوئے, پھر اوپر سے تانا بھی دے رہے ہیں کہ مولوی صاحب آپ جوانوں کی طرح نہیں کھاتے, یہ کیا اتنی دیر ہو گئی دو چارنے والے. ہم نے کہا ہم بھی کھاتے ہیں تسلی سے چبا چبا کے, اور اس میں لذت بھی زیادہ ہے. جب انسان کھانے کو چباتا ہے نا چبا خوب, ایک تو اللہ نے دانت دیے چبانے کے لیے, گھمانے کے لیے نہیں دیے, اینٹی کلاک وائز گھماؤ اور کلاک وائز گھماؤ, کس کے لیے دیے؟ چبانے کے لیے, اچھی طرح پیسو اس کو. یہ نبی کی سنت ہے کھانا چبا کے کھانا. اور یہ بھی یاد رکھیں, یہ باقاعدہ میڈیکل سائنس کی تحقیق ہے کہ جو چیز چبا کے کھائی جاتی ہے وہ زیادہ جزو بدن بنتی ہے, اس سے جسم میں خوب انرجی اور طاقت حاصل ہوتی ہے, ہضم بھی اچھی ہوتی ہے, اور جو بغیر چبائے کھائی جاتی ہے وہ جسم کو طاقت اور قوت مہیا نہیں کرتی. سیب ہے, ایک ہے سیب کا جوس نکال کے پی لیں اور ایک ہے سیب چبا کے کھا لیں, آپ کی صحت کس سے اچھی ہوگی؟ چبا کے کھانے سے, جوس سے نہیں ہوگی. بیسن کی ایک روٹی ہے اور ایک ہے بھنا ہوا چنا جس سے بیسن بنتا ہے. اگر آپ بھنا ہوا چنا چبا کے کھائیں گے تو دیکھ لو, گدے اور گھوڑے کھاتے ہیں بھنا ہوا چنا, گدا ڈھیچو ڈھیچو کرتا ہے اور گھوڑے کی اسپیڈ دیکھو, کبھی دیکھی ہے؟ ہمارے حضرت کا معمول تھا روزانہ صبح تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے, یہ جو چھلکے والے ہوتے ہیں نا چھلکوں کے ساتھ, روزانہ تھوڑے سے چبا کے کھاتے تھے, اس کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے, تو وہ کھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ جو بھنے ہوئے چنے ہیں نا یہ فوجیوں کو کھلائے جاتے ہیں. کبھی کسی آرمی والے سے پوچھیں ٹریننگ کے دوران, اس میں اتنی انرجی ہے, اتنی طاقت اور قوت ہے, ہڈیاں ایسے فولاد جیسی ہوتی ہیں. تو ہمارے فرمایا کرتے ہیں دیکھو یہ گدے اور گھوڑوں کی خوراک ہے ان کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے کی. روزانہ معمول. اور یہ شوگر بھی, شوگر جو ہے نا اس پہ بھی بھنے ہوئے چنے قابو کر لیتے ہیں, شوگر لیول کو کم کرتا ہے بھنا ہوا چنا جو ہے نا. آپ اگر بھنا ہوا چنا کبھی کھائیں تو آپ کا میٹھا کھانے کا خود بہت دل کرنے لگے گا, سمجھ رہے ہو بات کو؟ کیونکہ آج صبح سے لے کے رات تک ساری شوگر والی چیزیں کھا رہے ہیں اور براہ راست شوگر بھی ٹھونس رہے ہیں, چینی بھی کھا رہے ہیں. پھر اسے ہضم کرنے کے لیے جو کولڈ ڈرنک ہے وہ خالصتاً شوگر ہی شوگر. اور پھر حیران ہوتا, پتہ نہیں مجھے شوگر کیوں ہو گئی ہے, ابھی بھی نہیں ہوگی بھائی, تو پھر کب ہوگی آپ کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی؟ کھانے کو اچھی طرح چبایا. جو ماہر حکیم ہوتے ہیں نا, ماہر حکیم, وہ مریض کو چبانے کی عادت ڈالنے کے لیے, عادت ڈالنے کے لیے اسے کہتے ہیں, اس کو باقاعدہ ایک عادت بتا دیتے ہیں کہ اتنی دفعہ چبائے بغیر لقمہ نکلنے کی تمہیں نکلنے کی اجازت نہیں ہے, تاکہ اس کو چبانے کی عادت پڑ. باتیں تو بہت چبا چبا کے کرے گا. آج کسی مسلمان سے باتیں کر کے دیکھو, ایسی چبا چبا کے باتیں کریں گے نا, بھر بھر کے باتیں کرے گا, تو وہ نہیں فوراً نکلتا کہ بھائی مختصر بات کر کے مسئلہ پوچھیں گے تو پورا چبا چبا کے. میرے پاس جب کال آتی ہے نا تو ذرا سی بات کو ایسی ڈیٹیل اور تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ حالانکہ اس کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کھانا کھائیں گے تو ایک دم. تو بعض اطباء اور حکیم لوگوں کو عادی بنانے کے لیے گھڑی دیکھ کے بعض دفعہ کام کروایا جاتا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی 35 دفعہ کم از کم ایک لقمے کو اچھی طرح چبا لو, گن کے ایک دفعہ دو, تھوڑے دن میں عادت. یہ نہیں کہ ہمیشہ چباتے رہیں گنتے رہیں, لوگ پاگل سمجھ کے جو ہے نا بات چیت کرنا چھوڑ دیں گے. تھوڑے دن تک یہ عادت ڈالی جائے, اس سے کیا ہو جائے گا, کھانے کو چبا کے کھانے کی عادت پڑ جائے گی, اس سے کھانا جزو بدن بنتا ہے, اس کا نقصان کم ہو جاتا ہے, فائدے زیادہ ہو جاتے ہیں. خود یہ چبانا ایک بہت بڑی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک ہے گنے کا جوس پی لینا اور ایک ہے گنڈیریاں چبانا. کسی بھی ڈاکٹر سے جو ماہر ہو, جس کو خود یہ باتیں پتہ بھی ہوں, بعض دفعہ MBBS لوگ کر رہے ہوتے ہیں ایسی, اس میں بھی گڑبڑیں شروع کر دی ہیں, تو ماہر حکیم سے پوچھے کہ گنڈیریاں زیادہ فائدے مند ہیں یا ہے, تو دیکھو ایک ہی چیز ہے نا, جوس نکال لو تو وہ گنے کا رس بن گیا, وہ بھی کاربوہائیڈریٹ ہے, گنڈیری بھی کیا ہے, کاربوہائیڈریٹ ہے, نشاستہ ہے. مگر گنڈیریاں چبانا زیادہ مفید ہے, وہ جزو بدن زیادہ بنتی ہے بنسبت گنے کے جوس, اس لیے کہ قدرتی چیز ہے, اللہ نے اس کا ایک طریقہ رکھا ہے. گنڈیری پہ ایک بات یاد آئی, ایک کنجوس آدمی کہیں جا رہا تھا, اس کے آگے ایک آدمی گنڈیریاں چبا چبا کے پھینک رہا تھا. یہ کنجوس وہ کھائی ہوئی گنڈیریاں اٹھا کے نا, کہ تھوڑا سا رہ گیا ہوگا وہ میں نکل لوں. تو اس آدمی نے پیچھے مڑ کے دیکھا, بولا شرم نہیں آتی میری چوسی ہوئی گنڈیریوں کو تم کھا رہے ہو, کنجوس بخیل. وہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ کنجوس تو تم ہو جو ایک قطرہ بھی رس کا نہیں چھوڑ رہے اس کے اندر, ٹھیک ہے نا, اتنی دیر سے چبا رہا ہوں, ایک قطرہ بھی نہیں نکلا اس کے اندر سے ابھی تک. تو بجائے اس کے الٹا اسی کو لتاڑ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غذائیں استعمال کی ہے وہ بھی ساری صحت, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام صحت کے معاملے میں کتنا حساس ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں اللہ نے بتائیں صحت کے حوالے سے تاکہ وہ اپنی امت کو بتائیں. کچھ چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو شہد کے بارے میں بتایا گیا شفا ہے اس میں, حجامے کے بارے میں بتایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امثل ما تداویتم به الحجامہ, سب سے بہترین چیز جس سے تم علاج کرو وہ کیا ہے؟ حجامہ ہے. یہ کیوں بتایا؟ تاکہ میری امت حجامہ کروائے, ان کی صحتیں اچھی ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحبۃ السوداء فیہ شفاء من کل داء الا الموت, سیاہ دانہ جسے کلونجی کہا جاتا ہے, فرمایا اس میں موت کے سوا اللہ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے. یہ کیوں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تاکہ امت کلونجی کا استعمال کیا کرے. اسی لیے بتایا نا, کیا خیال ہے بھائی؟ تاکہ امت صحت اچھی ہو. امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خوراکیں کیا تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر چند جو خوراکیں جو پوری زندگی میں کثرت سے استعمال کی ہیں ان میں سب سے زیادہ کھجور. سب سے زیادہ کیا چیز استعمال کی ہے؟ کھجور. اور کھجور کی امت کو ترغیب بھی دی ہے, فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں ہے, حدیث کے الفاظ ہیں, وہ گھر والے بھوکے ہیں. کیا مطلب؟ سب کچھ ہو کے بھی وہ کیا ہیں؟ بھوکے. جو چیز کھانے کی تھی وہ تو ہے ہی نہیں. کیوں اتنی ترغیب دی کھجور کی اور خود بھی اتنا استعمال کیا؟ اس لیے کہ کھجور میں قوت اور طاقت بے پناہ ہے. جتنی بھی جو دھاتیں ہیں نا, دھاتیں, آئرن ہے, میگنیشیم ہے, پوٹاشیم ہے, یہ جو چیزیں, کیلشیم ہے, یہ تمام چیزیں کھجور کے ایک دانے میں موجود ہوتی ہیں. اور دوسری مزے کی بات یہ کہ کھجور میں فائبر بھی ہے, جسم کو موٹا نہیں کرتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جسم کو موٹا نہیں کرتی, معدے کو مضبوط بنا دیتی ہے, چہرے کو خوشنما بنا دیتی ہے. آج کھجور نہیں کھائی جاتی گھروں میں, بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ حالانکہ کھجور اتنی حلوے کی طرح میٹھی چیز ہے کہ لذت بھی بہت ہے اس میں, مگر بچوں کو عادی بنا دیتے ہیں سیلنٹیوں کا, ٹافیوں کا. بتاؤ ٹافی میں زیادہ ذائقہ یا اچھی والی جو عمدہ کھجور ہے اس میں زیادہ ذائقہ ہوتا ہے؟ بچوں کو کیا لگا؟ سیلنٹی کھاؤ. وہ سیلنٹی جس کا یہ نہیں پتا پلاسٹک سے بنی ہوئی ہے, یہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے, کیا ہے اس کے اندر, اس کے بارے میں انٹرنیٹ پہ عجیب عجیب خبریں آتی رہتی ہیں. ممکن ہے غلط خبریں ہوں, لیکن بہرحال کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے کہ اسے کھا کے آپ یہ سمجھیں کہ میرا بچہ باڈی بلڈر بن جائے گا مستقبل میں. اور پتہ نہیں کیا کیا کھلایا جا رہا ہے بازار میں, چکنی چپڑی چیزیں, چاکلیٹیں کھا رہا ہے, پھر وہ بسکٹ کھا رہا ہے, میدے کے بنے ہوئے بسکٹ جو بھوکی اڑا دیتے ہیں اس کی. ماؤں کے کچھ شکایتیں ہوتی ہیں کہ بچے کھاتے نہیں ہیں. ایک بسکٹ آپ کھا لیں میدے کا بنا ہوا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے, آپ کی بھوک اڑ جائے گی. صرف ایک کھا لیں, حالانکہ آپ کا میدا بچے کے میدے سے 10 گنا بڑا ہے. تو جب آپ نے بچے کو پورا پیکٹ کھلا دیا تو اب اس سے یہ کہاں توقع رکھیں گے کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے گا؟ پھر بھی ٹھوس رہے ہیں زبردستی, پھر اس کے پیٹ میں کیڑے ہو رہے ہیں, پھر کیڑوں کا مسئلہ کھڑا ہو گیا, کیونکہ جب کیچڑ بن جائے گا پیٹ میں جا کے سب کچھ. میں آپ کو کچھ بات بتاؤں, کچھ مجھے بچہ پالنے کا بھی تجربہ ہے. جی جی. اور ایسا تجربہ کیا یہ اسی طرح سے جو ہے نا, میں نے اپنے ایک چھوٹے بیٹے کو, دو چھوٹے بچوں کو 6 مہینے اپنی کسٹڈی میں پالا ہے خود, تاکہ آپ لوگ کے سامنے بیان کر سکوں. 2 مہینے اپنی کسٹڈی میں, بالکل خوراک کے معاملے میں, باقی چیزوں میں نہیں, باقی تو پھر بچوں کی ماں ہی ہے جو بچوں کو سنبھالتی ہے. خوراک 6 مہینے تک میری مرضی کی پیٹ میں جائے گی, بس بازار کی چیز نہیں کھانے دی. اس میں میں نے یہ نوٹ کیا, میں صرف ان کو صبح روٹی کھلاتا تھا دیسی گھی لگا کے اور چینی کے ساتھ, چینی بچوں کے لیے صحیح ہوتی ہے اس میں مٹھاس ہے, اور شام کو روٹی, وہ بھی روٹی گھی کے ساتھ, دوپہر بھی روٹی, نہیں آ رہی میرا خیال ہے معذرت کے ساتھ, اور جو بالکل چھوٹا تھا اس کو روٹی آدھی. 6 مہینے تک ایک کھانسی بھی نہیں ہوئی, حالانکہ سردیاں شروع بھی ہوئی اور سردیاں ختم بھی ہوئی ہیں. ورنہ جب سردیاں شروع ہوتی ہیں تو اچھا خاصا صحت مند آدمی کو بھی کچھ نہ کچھ کھانسی نزلہ زکام شروع ہوتا ہے, بچوں میں تو اور زیادہ ہوتا ہے. نہیں یاری میرا خیال, پیٹ بھی صحیح, جان بھی ٹھیک ٹھاک, 6 مہینے تک ایک بچہ 2 سال کا اور 1 4 سال کا, بیٹے دونوں, جبکہ لڑکوں میں بیماریوں کا ریشو لڑکیوں سے زیادہ ہوتا ہے, یہ رپورٹ ہے. اور جب سردیاں شروع ہوتی ہیں تو آپ کو بتایا کہ ہر بچے کے لیے کچھ نہ کچھ کھانسی اور یہ نزلہ. 6 مہینے تک کسی بچے کا نہ پیٹ خراب ہوا, نہ کوئی بیماری ہوئی, نہ نزلہ نہ کھانسی, صرف روٹی کھلانے کی وجہ سے. 6 مہینے کے بعد میں نے اپنی کسٹڈی سے, کیونکہ مجھے اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, ہمارے تو بہت سارے کام ہیں نا, بچوں کو, بچے پالنا تو عورتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, خواتین کی. جیسے ہی 6 مہینے گزر کے میں نے کہا کہ اب جو عام پروسیس گھروں میں چل رہا ہے, مائیں کھلاتی ہیں, تو جیسے ہی میں نے ہاتھ کھینچا ہے بچے کا پیٹ خراب ہو گیا. پرچی آئی گھر سے, میں یہاں بیٹھا ہوں تو نا میرے گھر پرچی آتی رہتی ہیں, سب کو پتا ہے, یہ لا دیں وہ لا دیں یہ لا دیں وہ لا دیں. تو پرچی آئی, بچے کو ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب کے پاس لے جائیں. کیوں بھائی, اس کو پوٹیاں لگ گئی ہیں. میں نے کہا ایک دن میں کیسے لگ گئی پوٹیاں؟ پتا یہ چلا کہ بچے کو بسکٹ, بازار کے بسکٹ کا پیکٹ کھلایا گیا, ایک پیکٹ نہیں, اس کا پیٹ خراب کر دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ بھی اسی طرح کریں, ہر آدمی گھر میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا, آپ جائیں گے تو آپ کا دال پانی بھی بند, آپ خود بسکٹ خرید خرید کے باہر سے کھا رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں, تجربے کی, کہ بازار کی چیزوں سے بچایا, صرف روٹی بہت ہے بچے کے لیے, ساری توانائی اس میں, کبھی کبھار انڈا بھی کھلا دیا, دودھ بھی پلا دیا. صرف روٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو بےچارے کو ترسا ترسا کے آپ, دودھ بھی کبھی پلا دیا اس کو, کبھی انڈا بوائل انڈا کھلا دیا, یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں, چپس کھلا دیا کبھی, مقصد ہے بازار کی چیزوں سے بچایا, ایک دفعہ بھی بیمار نہیں. حالانکہ یہ وہ بچے تھے دونوں جو تنگ آ گیا تھا ان کا علاج کرا کرا کے, ہر دوسرے دن بعد کبھی ڈاکٹر رزاق صاحب, کبھی ہومیوپیتھک, کبھی حکیم, تنگ آ گیا. میں نے کہا یہ بچے کیا ہو رہے ہیں, ان کو بیمار کیوں ہو رہے ہیں؟ تو میں نے پھر کہا کہ یہ مسئلہ کہاں سے ہو رہا ہے, خوراک کا مسئلہ, خوراک میں صرف دیسی چیزوں پہ لے آؤ. تو یہ آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں, اپنے گھروں میں اپنی خواتین سے کہیں کہ اپنی صحت پہ بھی رحم کرو اور اولاد کی صحت پہ بھی. بچوں کو سیری لیک کے ڈبے نہ کھلایا کریں, سیری لیک میں کچھ بھی نہیں ہے غذائیت کے علاوہ, صرف پھلا دیتا ہے یہ بچوں کے جسم کو. بچہ جب ماں کا دودھ چھوڑنے پر آئے تو اسے آٹا پانی میں ابال کے کھلا دیں, آٹا, وہ بھی اچھا ہے اس کے لیے, نہیں تو آلو ابال کے دودھ میں یا پانی میں کھلا دیں اس کو, بازار کی چیزیں نہ کھلائیں اس کو. بڑے ہو کے بھی بےچارے ایسے عجیب سے نکل رہے ہیں, اتنی صحت کا خیال, ان کے ڈاکٹروں سے رپورٹیں اور ایک ایک چیز, پھر بھی وہ بچہ دیکھو کیا نکلتا ہے بےچارا آج, سردی برد. اور کراچی میں تو خاص طور پہ, میں ابھی صبح سرحد گیا کسی کام سے, تو وہاں کسی نے بتایا کراچی والے سردی برداشت ہی نہیں کر پاتے ہیں, برداشت نہیں, دبکے بیٹھے رہتے ہیں یہاں پہ کونے میں, باہر ہی نہیں نکلتے, اور اگر نکلیں گے تو پورے پورے لحاف اوڑھ کے نکلیں گے. بات سے بات نکل رہی ہے, مجھے ڈر ہوتا ہے خواتین کہیں میرے خلاف احتجاج نہ شروع کر دیں, کیونکہ اس میں خواتین کی آرام طلبی پہ بڑی, اس خواتین کو آلو ابال کے اور گندم ابال کے بچے کو کھلانا, یا روٹی کو پانی میں بھگو کے نرم کر کے کھلانا, یہ بڑی ٹینشن ہے. بازار سے جو سیرلیک آتا ہے نا بنا بنا, اس میں ان کو آسانی ہے, اس میں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے, بچے کی صحت کا بیڑا غرق ہو. لیکن وہ کیا دیکھتی ہیں؟ اپنی آسانی دیکھتی ہیں. آج کل عام طور پہ بچوں کو ٹھنڈے پانی سے نہانے کی عادت ڈالنی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ٹھنڈے پانی سے نہانا انسان کو اعصابی لحاظ سے مضبوط کر دیتا ہے. آپ کبھی ٹھنڈے پانی سے نہائیں تو آپ کو بھوک زیادہ لگے گی, گرم پانی سے نہائیں گے تو بھوک, دیکھو جمعے کے دن بھوک زیادہ لگتی ہے کہ نہیں لگتی, نہا کے آئے ہوتے ہیں, اگر یخ ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے تو ڈبل لگے گی آپ کو, اس سے انسان کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں. تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی صحت کے لیے جو نسخے بیان کیے ہیں, اسی لیے تاکہ امت صحت رہے, کیا فرمایا؟ کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قسط بحری ایک بوٹی ہے, جڑی بوٹی جو حکیموں کے پاس ہوتی ہے, اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچوں کا گلا خراب ہو جائے تو اپنے بچوں کو عذاب میں نہ ڈالو, قسط بحری بچوں کو کھلاؤ. یہ حکیم لوگ جانتے ہیں, وہ ان سے پوچھیں یہ کیوں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تاکہ بچوں میں بیماریاں, بولو بھائی, نہ ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا کھاؤ تو معدے کے تین حصے کر لو. یہ بڑا مشکل کام ہے, باقی چیزوں تو باقی تو ساری چیزیں کھانے کی ہیں نا, کلونجی کھاؤ, شہد کھاؤ, زیتون کھاؤ, انجیر کھاؤ, تو یہ اب تک تو صحیح رپورٹ. آپ لوگ بھی کہیں گے بھائی حساب کتاب اچھا بیان ہو رہا ہے ماشاء اللہ مولوی صاحب. جتنی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں ساری کون سی بیان کی جا رہی ہیں؟ کھانے. اچھا پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ کن غذاؤں کا استعمال کیا ہے, ان میں سب سے پہلی کون سی ہے؟ کھجور. اور کیا فرمایا کہ جس گھر میں کھجور نہیں ہے وہ گھر والے بھوکے ہیں. کسی سے ڈائریکٹ ایسے کھجور نہیں کھائی جاتی نا, تو رات کو پانی میں بھگو دیں, یہ بھی سنت ہے, سنت ہے, جس کو نبیز تمر کہا جاتا ہے, کھجور کا نبیز. نبیز کہتے ہیں رات کو پانی میں کھجور بھگو دیں, صبح تک وہ پانی شیرہ بن جائے گا, اور اس پانی کو پی لیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. تو یہ بہت طاقتور پانی ہوتا ہے, بچوں کو پلا دیا کریں. اور جو بھی جس کو بھی ڈاکٹر جو ٹونک لکھ کے دیتے ہیں نا, مختلف آئرن کا اور مختلف ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں نا, ڈاکٹر اس لکھ کے دیتا ہے, اس بیچارے کا کام ہے لکھنا, اس کو پیسے اسی چیز کے ملتے ہیں, اور پھر میڈیکل اسٹور والوں سے ان کے رابطے ہوتے ہیں. تو کیوں اپنے آپ کو ڈاکٹروں کا محتاج بنا رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, بہت طاقتور ہے. جس کو ڈاکٹر یہ لکھ کے دینا اس میں کمزوری ہے, اس کو یہ والا سیرپ پلاؤ, تو آپ ذرا تجربہ کریں, رات کو کھجور پانی میں بھگو دیں اور وہ صبح پانی کھجور سمیت اس مریض کو پلا دیں, خود بھی پی لیں, اگر مریض نہیں بھی ہیں تو پی سکتے ہیں, تو آپ دیکھیں اس میں خون کی کمی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. چکر وکر آنا, آنکھوں میں حلقے ولقے جو آج کل نوجوانوں کے ہوتے ہیں, یہ سب آہستہ آہستہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. تو پہلی خوراک جو نبی نے سب سے زیادہ استعمال کی وہ کون سی ہے بھائی؟ کھجور. دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ استعمال فرمائی ہے وہ ہے اونٹنی اور بکری کا دودھ. آ رہی ہے بات؟ اور تازہ, بوائلڈ نہیں, ابال کے نہیں, بلکہ کیسا دودھ استعمال فرمایا ہے؟ تازہ. بکریاں چرانا پیغمبروں کی سنت ہے. اگر اللہ نے آپ کو گھر میں کوئی ایسی کچی جگہ دی ہے تو بکری پال لیں. یوٹیوب پہ انشاءاللہ آپ کی کوئی ویڈیو نہیں آئے گی. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ بکری کے ساتھ میں کھڑا ہوں اور لوگ میری ویڈیو ڈال دیں تو میری بے عزتی ہو جائے گی, اور اگر ڈال بھی دیں تو کیا جا رہا ہے؟ جانور پالنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں تکبر پیدا نہیں ہوتا, توازو رہتی ہے اس میں, سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو گھر میں بکری پال لیں. اونٹ کا اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ پالا نہیں جا سکتا, اور اونٹنی کے دودھ کا اس لیے مشورہ نہیں دے رہا کہ اونٹنی کے دودھ کے نام پہ بہت مذاق ہو رہا ہے آج کل. میں نے اپنا ایک واقعہ ماضی میں سنایا تھا کہ اونٹنی کے دودھ کی تلاش میں گیا تو کیا ملا, سوائے مشقت کے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملا مجھے. تو خالص چیزیں جب تک اپنے سامنے اونٹنی کا دودھ نکلتے ہوئے نہ دیکھ لو, اور اس کی آستینیں بھی چیک کرو, جو دودھ نکال رہا ہے اس نے یہاں پائپ لگایا ہوا ہوتا ہے پانی کا, اور ادھر بوتل لگائی ہوئی ہوتی ہے بغل میں, اس کے اوپر قمیض پہنی ہوئی ہوتی ہے, جب وہ دودھ نکالتا ہے تو ایسے کر کے یہاں بوتل کو نا یوں مارتا ہے, دبا دیتا ہے, تو اس سے پچکاری نکل کے دودھ میں شامل ہو رہی ہوتی ہے. یہ ایسے ایسے ہوشیار کلاکاریاں ہو رہی ہیں. تو حل یہی ہے خالص دودھ پینے کا کہ اونٹنی پال لو. اب ظاہر ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے, سب سے پہلے تو بیوی گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گی, تو اونٹ نہیں پال نہیں سکتے, بکری الحمدللہ پالی جا سکتی. خالص دودھ کے لیے گھر میں بکری پال لیں, اسے کھلائیں پلائیں, اس کا دودھ نکالیں اور تازہ تازہ دودھ پی جائے کریں اس کا, اور ایک گلاس اپنی بیگم کو بھی پلا دیں. بیگم کو اس لیے پلا دیں کہ آج کل خواتین بیوٹی کے لیے ڈسٹیمپر کے پورے پورے ڈبے خالی کر دیتی ہیں, بیوٹی پارلر میں چھ چھ گھنٹے بیٹھی رہتی ہیں, حسن پھر بھی نہیں آتا کیونکہ کھا کیا رہی ہیں, برگر پیزا, کھانے کی جتنی چیزیں نا وہ ساری وہ ہے جو چہرے کی رونق کو چھینتی ہیں, ختم کرتی ہیں, تو پھر ڈسٹیمپر کا اور مختلف قسم کے ڈبوں کا سہارا لینا پڑتا ہے, ریگ مال سے رگڑائی ہوتی ہے, جو پورا کسی پرانی عمارت کو پینٹ کرنے کے لیے جو محنت ہے نا آج کل اتنا کچھ خرچ ہوتا ہے, نور پھر بھی نہیں آتا. وہ ایک آدمی کی بیوی بہت کچھ سج دھج کے آئی اس کے سامنے اور بہت اچھی چوڑیاں زیور, تو وہ آدمی اپنی بیوی سے کہہ رہے آج تو نے بڑی خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, تو بیگم صاحبہ کہتی ہے جی بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو آپ نے تعریف کی, کہا بیگم آج نے میک اپ بھی بڑا لشپش قسم کا کیا ہوا ہے, کہہ رہی جی تھینک یو, دل باغ باغ ہو رہا ہے, چلو زندگی میں پہلی دفعہ شوہر نے تعریف کی. بیگم آج تو نے سینڈل بھی بڑی پیاری پہنی ہے جی, بہت شکریہ, ساڑی بھی بڑی اچھی پہنی ہے, بہت شکریہ, کہہ رہے لیکن اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی, اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی, اتنی بیوٹی اتنی ساری چیزیں اچھی ہیں مگر تو پھر بھی اچھی نہیں لگ رہی. یہ حال ہے خواتین کا, کیونکہ جو کھا رہی ہیں نا کھا, اس سے جو خون بن رہا ہے وہ خون اس قسم کا بن ہی نہیں رہا جس سے چہرے پہ رونق آئے, اس لیے ڈسمبر کے ڈبے خالی ہوتے ہیں پورے پورے, یہ والی پرت اب دوسری لگا دی تیسری لگا دی, بار تو سب کو پتا ہی ہے کیا ہو رہا ہے. تو بکری کا جو دودھ ہے نا, بکری کا دودھ یہ چہرے پہ نکھار اور حسن پیدا کرتا ہے. بعض کریمیں ایسی ہیں جن میں بکری کا دودھ استعمال ہو رہا ہے چہرے پہ نکھار پیدا کرنے کے لیے, تو اگر یہ پی لیا جائے تو ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور آدمیوں کے لیے بھی بڑا مفید ہے, آپ کی صحت اور قوت, معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے, جان آتی ہے جسم میں, ہڈیوں کے لیے بہت مضبوط ہے, ہڈیوں کا کینسر جن کو ہو جائے اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے بکری کے دودھ کے. جو آدمی پابندی سے بکری کا دودھ پیتا رہے اس کی ہڈیوں میں نہ گیپ پیدا ہوتا ہے نہ مہروں کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے, کیلشیم بہت ہے اس میں. تو یہ کس کی سنت ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہی بات ہے, صحت کا خیال نہیں کرنا پھر وہی خرچہ جو بکری پالنے میں جو ٹینشن ہو رہی تھی نا وہ ٹینشن پھر علاجوں میں نکل آتی ہے ساری. لیکن پالیں اپنے گھر کا حساب کتاب دیکھ کے, کیونکہ صوفے پہ نہیں پالی جا سکتی, اگر جگہ ہے اور کوئی خدمت کرنے والا موجود ہے آپ کے پاس ٹائم ہے, ورنہ وہ بکری بد دعائیں دے گی سارا دن کھڑے, تو وہ اپنی حساب سے. دوسری چیز کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا کثرت سے؟ بکری کا دودھ اور اونٹنی کا دودھ. اونٹنی کا دودھ بھی بہت زیادہ مفید ہے. آج کل جو ہیپاٹائٹس ہو رہا ہے, یرخان کی بیماریاں پھیل رہی ہیں, اس میں اونٹنی کا دودھ بہت ہے, بہت صحت اچھی ہو جاتی ہے انسان کی. لیکن اونٹنی کا میں نے بتایا کہ بڑا مشکل کام ہے اونٹنی کا دودھ ملنا, بکری مل سکتی ہے. اور ہم جو دودھ پیتے ہیں وہ بھینس کا پیتے ہیں جس میں چربی زیادہ ہے, لیکن پھر بھی ڈبے سے بہتر کیا ہے کہ یہ بھینس ہی کا پی لو, اور اس میں ایک تھوڑی سی احتیاط کیا کریں کہ سنت کے جتنا قریب ہوں گے اتنی صحت اچھی ہوگی. سنت دودھ ابال کے پینا نہیں ہے, بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کچا دودھ وہ پینا سنت ہے, لیکن تازہ ہو, کیونکہ اگر آپ تازہ نہیں پیئیں گے اس کو رکھ دیں گے تو پھر اس میں جراثیم پیدا ہو جائیں گے, پھر اس کو ابالنا پڑے گا. اور تازہ دودھ کہاں سے ملے گا میرے بھائی؟ جب باڑے میں دودھ نکل رہا ہوتا ہے نا اس وقت آپ کو بالٹی لے کے پہنچنا پڑے گا, کیا خیال ہے بھائی؟ تو فوراً فوراً پہنچ جایا کریں, تازہ تازہ دودھ جب نکل رہا ہو اس کو پیسے پکڑائے ایک آدھ گلاس پی گئے, اس سے بہت فائدہ ہوگا. معدے کی بیماریاں, معدے کی تیزابیت, بعض معدے کی بیماریاں ایسی ہیں جن کا اللہ نے تازہ دودھ کے علاوہ کسی چیز میں علاج نہیں رکھا, اللہ ماشاء اللہ اللہ نے رکھا ہو لیکن تحقیق نہیں ہے اس پہ, صحت بھی اچھی ہوگی. تو تیسرے درجے میں کون سا ہے بھائی؟ اور اگر نہیں پہنچ سکتے صبح صبح بالٹی لے کے تو چلو گھر لا کے ابال کے پی لو, مگر پیو باڑے کا دودھ, ڈبوں کے اور پاؤڈر کے دودھوں سے جان چھڑاؤ, چاہے وہ کتنی ہی اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے نا جراثیم نہیں ہے, تو جراثیم نہیں ہے اس کا مطلب جراثیم بھی اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, مکھیاں بھی اس پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, اس میں کچھ ہے ہی نہیں. تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ استعمال فرمائی، تیسری چیز وہ ہے اونٹ کا گوشت اور بکری کا گوشت. گوشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا گوشت زیادہ استعمال کیا بھائی؟ بولے نا آپ لوگ، تو مجھے لگ رہا ہے گوشت ووشت کھاتے ہی نہیں ہے. بکری کا گوشت، یعنی بکرا بھی اس میں داخل ہے، کوئی یہ نہیں کہ بکریاں تلاش کرنا شروع کر دیں. بکرا اور اونٹ کا گوشت. یہاں بھی مسئلہ یہی ہے کہ اونٹ ذرا مشکل سے ملے گا، بکرا آسانی سے مل جاتا ہے لیکن تھوڑا مہنگا پڑتا ہے. مگر جو بعد میں دواؤں پہ خرچہ ہوگا اس سے بہتر نہیں ہے کہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے انہش اللحم نہشن، دانتوں سے چیر کے تناول فرماتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گوشت پکنے کے بعد ہڈی اٹھائی اور دانت سے چیر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا گوشت. چھری کا بھی استعمال کیا ہے مگر عام عادت کیا ہے؟ دانتوں سے چیر کے کھانا. اس سے گوشت میں لذت پیدا ہوتی ہے. ہم جو گوشت کھاتے ہیں کاٹ پیٹ کے، اس میں مسالے لگا کے، پھر کوفتے بنا کے، اس بیچارے گوشت کو کا گوشت ہونا ختم ہو جاتا ہے. گوشت کو جب کباب بنا دیا جائے اور کوفتہ بنا دیا جائے تو گوشت گوشت نہیں رہتا بلکہ وہ کوفتہ بن جاتا ہے اور کباب بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی گوشت کو اس کی اوریجنل حالت میں تناول کرنا، جو جیسا گوشت ہے نا اس کو ابال لیا یا آگ پہ پکا لیا، اس طرح سے کھایا کرتے تھے. پیغمبر ہیں، سید الانبیاء ہیں، تو اللہ نے آپ کے لیے جن خوراکوں کا انتخاب کیا ہوگا کچھ تو بات ہوگی نا اس میں. تیسری چیز کیا استعمال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ گوشت. فرمایا انا نبی الملاحم، پچھلی امتوں میں میری جو صفات ہیں ان میں ایک گھمسان کی جنگوں والا نبی اور ایک صفت گوشت کھانے والا نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا تھی؟ گوشت کھانے والا. ہندو گوشت نہیں کھاتے. کسی نے ہندوؤں کے کسی بولر سے کہا کہ مسلمانوں کے پاس شعیب اختر جیسا بولر موجود ہے، پاکستانیوں کے پاس، آپ اس جیسی بالنگ کیوں نہیں کرا سکتے؟ شعیب اختر کا دوسرا نام ہے اسپیڈ اختر. تو اتنا فاسٹ بالر ہے، ہندوؤں میں اتنا بہترین بالر کیوں نہیں ہے؟ تو اس ہندو نے جواب دیا کہ شعیب اختر گوشت کھاتا ہے اور ہم سبزی کھاتے ہیں. سبزی کھا کے اتنی فاسٹ بالنگ، بولے نا بھائی کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ مجھے تو لگ رہا ہے سبزی بھی نہیں کھاتے آپ لوگ. تھوڑا سا اپنے چہروں سے کچھ بات چیت سے بتائیں چلائیں کہ آپ لوگ میرے ساتھ بات میں شریک ہیں. تو اس نے کیا کہا کہ یہ کیا کھاتے ہیں؟ گوشت. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت تناول فرمایا اور آپ کی علامات کیا تھی کہ آپ گوشت خور ہوں گے؟ تو گوشت میں جو ہے نا یہ دو گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ استعمال فرمایا. مرغی بھی کھا سکتے ہیں لیکن مرغیاں جو آج کل آ رہی ہیں نا، یاد رکھو یہ اطبا کی تحقیق ہے کہ جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس جانور کی کوالٹیز آپ کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے. فارمی مرغی اگر کھائیں گے تو جیسے وہ فارمی مرغی ایک جگہ دبکی بیٹھی رہتی ہے، ہلنے جلنے کا اس کو ذرا بھی شوق نہیں ہوتا، تو وہ کھا کے آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے. فارمی مرغی کو اگر اوپر سے اٹھا کے نیچے پھینک دیں تو بس اس کے بعد وہ اپنی ٹانگوں پہ دوبارہ کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہوتی. فارمی مرغی 6 مہینے میں اتنی بڑی ہو جاتی ہے. تو یہ چکن جو زیادہ کھاتے ہیں نا، یہ وقت سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں، یہ رپورٹ ہے. اور وقت سے پہلے بلوغت انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کینسر کا بھی ذریعہ بنتی ہے. اس لیے دیسی مرغی کھا لیا کریں. ممکن ہے اب نماز کے بعد لوگ آئیں، بھائی کوئی پیسے ویسے نکالو، یہ کتنے مشورے آپ نے جو دیے ہیں فری میں، تو دیسی کے پیسے بھی تو دو، بکرے کے پیسے بھی تو دو. بھائی مشورے پر تو کوئی پیسے نہیں لگتے نا. میں تو آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کے حوالے سے ہمیں بتائی ہیں. اب آپ کی مرضی، آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو کھائیں، نہیں دیتی تو نہ کھائیں، صبر کریں. پھر چوتھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے استعمال کی ہے سبزیوں میں، وہ ہے لوکی. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ سالن کھا رہے تھے، جگہ جگہ دیکھ رہے تھے لوکی کہاں کہاں پڑی ہے. جیسے ہوتا ہے نا ٹکڑے ہوتے ہیں سبزی کے، لوکی کو جگہ جگہ تلاش کر کر کے تناول فرما رہے ہیں. اور فرمایا مجھے لوکی سے محبت اس لیے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں لوکی سے محبت فرمایا کرتے تھے. اس سے کیا پتا چلا کہ سبزیوں میں لوکی کا مقام دوسری سبزیوں سے زیادہ ہے. آج جدید سائنس نے بھی اس کو ثابت کر دیا ہے. دل کے مریضوں کو لوکی کا شیک پینے کی ترغیب دی جاتی ہے ڈاکٹروں کی طرف. جو دل کے مریض ہوتے ہیں نا ان کو کہا جاتا ہے لوکی کا جوس نکال کے پیو, لوکی زیادہ استعمال کرو کھانے میں. بچے لوکی کھاتے ہی نہیں ہیں, ان کو پیزے پہ لگا دیا ہے, ان کو برگر پہ لگا دیا ہے. کسی گھر میں لوکی پکے بچہ کھائے گا ہی نہیں. میں ایک دفعہ بچپن کی بات ہے کسی قبلہ حکیم صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا. قبلہ حکیم صاحب, حکیم صاحب کی عمر ہوگی تقریباً 60-65 سال, کافی ایجڈ تھے, مگر چہرہ ایسا تھا سرخ اور جوانوں والا چہرہ اور جوانوں والی صحت, پورے سر کے بال بھی برابر. میں نے کہا یہ قبلہ صاحب ماشاءاللہ آپ کی صحت بڑی زبردست ہے. بیٹھے ہوئے گپ شپ ہو رہی ہے, اتنی دیر میں لوکی کا حلوہ گھر والوں نے بنا کے بھیجا قبلہ حکیم صاحب کے لیے. 11 بجے کا ٹائم تھا, کہہ رہے یہ میرے گھر والوں نے میرے لیے لوکی کا حلوہ بنا کے بھیجا ہے اور میں یہ اس ٹائم پہ کھاتا ہوں. میں نے کہا اس میں کیا, اس حلوے میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ پھر انہیں بتایا کہ یہ حلوہ دل کے لیے بہت مفید ہے. اور کہنے لگی یہ جو میں بیٹھا ہوں نا یہاں پہ, جس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس عمر میں اتنا صحت, یہ اسی قسم کی خوراکیں کھا کے میری صحت بنی. تو آج قدرتی چیزوں کا تو استعمال بالکل نہیں ہے, دواؤں پر زیادہ زور ہے. تو بھائی سبزی کا استعمال بھی کر لینا چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ بات قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے, لیکن ایک طبی تحقیق ہے کہ گوشت میں جب بھی گوشت پکاؤ لوکی ڈال دو اس میں, اس سے گوشت کے مضر اثرات, نقصان دہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ چار خوراکیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ استعمال فرمائی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز فرمائی, فرمائے نعم الادام الخل, سرکہ بہترین سالن ہے. تو دیکھو سرکہ کھانے کے بھی نبی نے ترغیب دی نا اپنی امت کو, کیونکہ اس سے بھی کیا ہوتا ہے, اس کا صحت سے بڑا گہرا تعلق ہے. تو اس سے پتا چلا کہ کھانوں میں جس کو سوس کہتے ہیں آج کل, اس کا استعمال بڑھانا چاہیے, صحت کے لیے اچھا ہے. مگر یہ ذہن میں رکھیے کہ سرکے سے مراد وہ سرکہ ہے جو کیمیکل سے پاک ہو. آج کل جو بازاروں میں سرکے مل رہے ہیں, جو آپ چکن سوپ وغیرہ پیتے ہیں نا, اس میں جو سرکے ڈالے جاتے ہیں, وہ نہ پینا زیادہ بہتر ہے. کسی اچھے حکیم صاحب سے کوئی سرکہ شرکہ لے کے کھانے میں اس کا استعمال بڑھا دیں, بھوک بھی بڑھتی ہے, جزو بدن بنتا ہے کھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ سرکہ بہترین چیز ہے, یہ نہیں فرمایا, نعمل کیا ہی بہترین چیز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا ہی بہترین, کیا ہی کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی بہت نہیں, بہت بہترین چیز ہے. اور آخری بات جو معذرت کے ساتھ, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کھانا کھاؤ تو معدے کے 3 حصے کر دو. کتنے حصے کر دو؟ یعنی آپ کا خیال ہے کہ 6 روٹیوں میں میرا پیٹ بھر جائے گا فل, تو کتنی کھاؤ؟ 2 روٹیاں. فرمایا اگلا حصہ, ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک حصہ پانی کے لیے, اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے ہوا. کیونکہ جب بہت زیادہ کھاتا ہے نا انسان, سانس نہیں آتا پھر اس کو. یہ سانس جب جاتا ہے تو معدہ پھولتا ہے نا, تو وہ اتنا پھول چکا ہوتا ہے کہ اس میں مزید پھولنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ بہت مشکل, کیونکہ ہم جب کھاتے ہیں تو اپنا مال سمجھ کے نہیں کھاتے, زکات کا مال سمجھ کے کھاتے ہیں, لنگر سمجھ کے کھاتے ہیں اس, حالانکہ اپنے پیسوں سے کھا رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ. تو کھانا بہت زیادہ نہ کھایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یأکل فی معا واحد والکافر یأکل فی سبعۃ امعاء, مومن ایک آنت بھر کے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتیں بھرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غیر مسلم آیا, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پیش کیا, وہ 7 پیالے پی گیا. پھر اس نے اسلام قبول کیا. اگلے دن وہ دوبارہ صحابی بن کے آئے, آپ نے انہیں دودھ کا پیالہ پیش کیا, انہوں نے ایک پیالہ پیا, آپ نے دوسرا پیش کیا, فرمایا بس سیر ہو گیا. حالانکہ ابھی نبی سے کچھ سنا نہیں تھا, کچھ سنا نہیں تھا, بلکہ ایک پیالے میں پیٹ بھر گیا. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنت بھرتا ہے اور کافر سات آتے ہیں. آج معاملہ الٹا ہو رہا ہے, وہ گورے اپنی صحت کا خیال کرنے کے لیے نا بس دیکھتے ہیں ناشتے پہ کیا کیا رکھا ہوا ہے, سونگتے ہیں پروٹین حاصل, آفس چلے گئے. اور جو یہاں سے مسلمان وہاں جاتے ہیں ہجرت کر کے جاب کے لیے یا کسی مقصد سے, وہ اسی طرح پھوڑتے رہتے ہیں, صبح شام کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں نان اسٹاپ. گورا بھی حیران ہوتا ہے کہ یہ جا کہاں رہا ہے, یہ کھاتے رہتے کھاتے رہتے کھاتے رہتے ہیں. ایک دھماکے کے ساتھ مر جاتے ہیں, پھر خود ہی مر گئے, بیٹھے بیٹھے پھٹ گئے مر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توند پسند نہیں تھی. ایک شخص کے آپ نے نکلا ہوا پیٹ دیکھا ایک یہودی کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ تورات میں اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کو بڑے پیٹ والا پسند نہیں ہے. یہاں بڑے پیٹ سے وہ جو کھا کھا کے موٹا ہوا ہو, کسی بیماری سے پیٹ بڑا ہو گیا, جیسے بدہضمی, یا کراچی کا پانی ایسا ہے کہ وہ ہضم نہیں ہوتا اس سے, یا آب و ہوا ایسی ہے, اس سے پیٹ کا بڑھ جانا وہ تو عیب نہیں ہے. ہم نے بڑے بزرگان دین دیکھے ہیں جو بہت تھوڑا کھاتے تھے مگر پیٹ ان کا بڑھ گیا تھا. وہ بیماریاں بھی ہوتی ہیں انسان کو, بہت سارے عوارض ہوتے ہیں, لیکن اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ بڑھا ہے تو یہ پیٹ اللہ کو پسند نہیں. اور آج زیادہ تر نمازی اور نیک دیندار لوگوں کے پیٹ زیادہ بڑھے, دنیا دار آدمی ایسا غیر گورا ہوگا تو بالکل ایسا ہے, بالکل کھجور کے تنے کی طرح سیدھا ہوگا. یہاں سے جب پاکستانی جائے گا تو اس کی توند پہلے ٹکرا رہی ہوگی, بعد میں ملاقات وہ خود بعد میں ٹکرائے گا. پولیس والوں کو دیکھ لو معذرت کے ساتھ, اخبار میں ایک کارٹون آیا کہ پولیس والوں نے رسی سے پینٹ باندھی ہوئی ہے, نیچے لکھا ہوا ہے کہ میرے ناپ کی کوئی بیلٹ ہی نہیں مل رہی تھی. تو کافی باتیں ہو گئیں اسی موضوع کو, انشاءاللہ وقت لگا تو رہا تو اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ اس کو میں بیان کروں گا. تو خلاصہ یہ کہ میرے بھائی اپنی صحت کا خیال کرنا بھی ہمارے نبی کا حکم ہے, اسلام کا حکم ہے, اس کا خیال کرنا چاہیے. اور بہت ساری چیزیں صحت کے حوالے سے وہ انشاءاللہ آپ سے عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آج بیان ہوا ہے اس کے حوالے سے ایک دو باتیں اور کر دوں, تاکہ یہ جو میں نے حدیث بیان کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو تین حصے کرو معدے کے, ایک تہائی کھانے کے لیے, ایک پانی کے لیے, اور ایک ہوا کے لیے. اب اس حدیث پر عمل تو لوگ بہت مشکل سے کریں گے, بھائی کون اتنا تھوڑا کھائے, کھاتے تو پیٹ بھر گئی ہیں. تو پھر دوسرے درجے میں اتنا کر لیا کریں کہ صرف سانس کی جگہ چھوڑ دیں, پانی کی بے شک نہ چھوڑیں. کس کی چھوڑ دیں؟ جب تک دیکھیں سانس آ رہا ہے کھاتے رہیں, جب دیکھیں کہ سانس آنا بند ہو رہا ہے تو کھانا چھوڑ دیں. اب پانی کی جگہ چونکہ نہیں چھوڑی ہے لہذا پانی نہ پئیں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھانا بھی پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, اس کے بعد پھر پانی بھی پیٹ بھر کے پیتے ہیں, اس سے بیڑا غرق ہو جاتا ہے انسان, معدے کا بھی, اور چربی پیدا ہوتی ہے اور توندیں نکلتی ہیں, جو کچھ آج کل ہو رہا ہے سب کے سامنے. دوسری بات یہ کہ پانی جب اتنا نقصان دہ ہے تو کولڈ ڈرنک تو اس سے بھی ڈبل نقصان دہ. ایک تو وہ ٹھنڈا ہے, ٹھنڈی ہوتی ہے, وہ معدے کی حرکت کو روک دیتی ہے, اور پھر اس میں شکر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ خود ایک کھانا ہے مستقل, کاربوہائیڈریٹ کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ آبیل مجھے مار, وہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو. سگریٹ کو بہت سے علماء حرام کہتے ہیں کیونکہ اس میں نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بھی وہی ہے, اتنا پیٹ بھر کے کھا لیا, اوپر سے دو دو تین تین پیپسیاں پی رہا ہے تے بٹھانے کے لیے, اس تاکہ نیچے تھوڑا سا بیٹھ, وہ تے نہیں بیٹھے گی, وہ اور پھول کے اوپر کو آئے گا سب کچھ حساب کتاب. پھر جو ہے وہ اس کے بعد پھر بدہضمی کی گولیاں بھی کھا رہے ہیں جا کے. تو بھائی یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. یہ تو بھینس بھی اس سے اچھی ہے, وہ بھی ایک وقت تک کھاتی ہے, اس کے بعد کچھ بھی کھلائیں وہ بھی کہتی ہے میں نے نہیں کھانا. ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا مناظرہ تھا ایک ہندو پنڈت سے. مناظرہ کس سے تھا؟ ہندو پنڈت. کہ بھائی دیکھتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے یا ہندو مذہب سچا ہے, اس پہ مناظرہ تھا. دونوں آمنے سامنے ہو گئے, ادھر ہندو پنڈت, ادھر ہندو بھی بہت بڑی تعداد میں, ادھر حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے ساتھ بہت زیادہ لوگ تھے. تو اب جی مقابلہ شروع ہوا. تو ہندو نے چیلنج کیا پنڈت جی نے, دیگ پوری بریانی کی یا پلاؤ کی جو بھی تھی نا, اس نے کہا میں یہ پوری دیگ کھا کے بتاتا ہوں لیکن نہیں مروں گا, حالانکہ پیٹ اتنا سا, اس کا بھی اتنا سا پیٹ, حضرت کا بھی اتنا سا پیٹ, لیکن میں پوری دیگ کھا لوں گا اور مجھے کچھ نہیں ہوگا, تم بھی ایسی دیگ کھا کے دکھاؤ. یعنی مجھے کچھ نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے میرا بھگوان میرے ساتھ ہے نا, تو تمہارے ساتھ اگر تمہارا اللہ ہے تو تم بھی ایسی دیگ کھا کے دکھاؤ نا. تو مولانا قاسم نانوتوی سوچ میں پڑ گئے کہ یار یہ دیگ کون کھائے گا بھائی, دیگ کون کھا سکتا ہے اتنی. تو کافی دیر سوچتے رہے, پھر سوچ کے اس کو جواب دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ دیگیں کھانا پورے پورے یہ بھینسوں کا کام ہے, انسانوں کا کام نہیں ہے. بھینس کو آپ پورا پورا وہ ڈال کے دیتے ہیں برتن بھر کے, پھر پورا چاٹ کے, تو یہ کوئی سچے اور غلط اور حق اور باطل ہونے کی علامت نہیں ہے, یہ بھینسوں کا کام ہے, گینڈوں کا کام ہے اتنا کھانا. انسان کا کام ہے اپنی خواہش نفس پہ کنٹرول کرنا, کھانے کا دل چاہ رہا ہے مگر کنٹرول کر لے, یہ انسان کی جو صفت ہے نا وہ کھانا نہیں ہے بلکہ کنٹرول. تو ایسا ہے کہ میں ایک ہفتہ اپنی خواہش پہ کنٹرول کرتا ہوں, ایک نوالا پیٹ میں نہیں لے کے جاؤں گا اور انشاءاللہ زندہ رہوں گا, تو تین دن کر کے دکھا دے یہ, ٹھیک ہے نا. میں ایک ہفتہ, تو کتنے دن, جو دیگے کھانے کا عادی وہ تین دن صبر کر سکتا ہے؟ جو آدمی دیگے کھانے کا عادی وہ تین دن کہاں صبر کرے گا؟ اس نے کہا ہار گیا وہ, کہ یہ کون کر سکتا ہے بھائی. تو اس سے کیا پتا چلا کہ دیگے کھانا یہ پھوڑتے رہنا ہر وقت, میٹھا بھی کھا لوں, کھانا بھی کھا لوں, کھانے کے بعد گاجر کا حلوہ, پھر اس میں کسٹرڈ, پھر یہ. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس کو سنت کہتے ہیں. کبھی میں دعوت میں جاؤں نا, لوگ کھانا کھلاتے ہیں, کہتے ہیں یہ گاجر کا حلوہ, میں کہ بھائی ہم نہیں کھا سکتے, ہم نے اللہ کا شکر ہے کھا لیا, یہ کہاں اتنا میٹھا ہے یہ, تو یہ تو طبیعت میں بھی سستی پیدا کرے گا, بدہضمی کرے گا. تو کہتے ہیں دیکھیں آپ لوگوں سے ہی ہم سنتے ہیں کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت بڑا بہتان ہے. میں ان کو جواب میں کہتا ہوں کھانا کھانا سنت ہے یہ تو ثابت کر دو پہلے, اس کے بعد میٹھا کھانا کھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں اکثر فاقوں سے رہتے تھے, کھانا ملتا ہی نہیں تھا, تو تھوڑا سا مل گیا تو وہ ایک ڈش بمشکل ملی, اس پہ پھر میٹھا بھی کھائیں. اور میٹھا بھی کی بھی کوئی میٹھا ہوتا ہے نا, یہ میٹھا تو چلو آپ نے جو اگر کھایا بھی ہے تو کھجور کھا لیے, جو نیچرل میٹھا جو پھل ہوتے ہیں وہ کھا لیے. یہ جو میٹھا ہے نا اس میں اتنا گھی اور اتنا وہ دال ڈال کے آپ نے, یہ سوائے بم کے کچھ بھی کام نہیں کرے گا, یہ پھٹے گا اندر جا کے, خود بھی پھٹے گا اور جو بندہ یہ کھائے گا وہ بھی ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ جائے گا. دیکھا نہیں لوگ کھڑے کھڑے گر جاتے ہیں دھڑام سے, اٹھا کے لے کر جا رہے ہیں ان کو. تو یہ سب چیزیں کیوں ہیں بھائی؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی صحت کا خیال کرنے کا حکم دیا ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ پھر کہا ہے کہ اسباب کے ہم مکلف ہیں, اختیارات کس کو ہیں؟ اللہ کو. پورا خیال بھی کر لو پھر بھی جب اللہ چاہیں گے تو بیمار کر دیتے ہیں, پھر اس میں اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے, ثواب بھی ملتا ہے. بعض لوگ بالکل صحت مند ہوتے ہیں, ساری رپورٹیں کلیئر, کھڑے کھڑے مر جاتے ہیں, ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, وہ پھر اللہ کی طرف سے, صحیح ہے نا. تو ہم نے اچھے اچھے صحت مند لوگوں کو دیکھا ہے, بہت صحت کا خیال بھی کر رہے ہیں, اچانک بیٹھے بیٹھے مر گئے, تو وہ اب اللہ کی طرف سے, انسان ہے نا, خدا تو نہیں ہے, لیکن اپنی طرف سے انسان بے احتیاطی کرے گا تو مجرم بھی ہوگا. وہ کھا کھا کے پیٹ بھر گیا, اس پر سے پیپسیاں پی رہا ہے اور پھر گاجر کا حلوہ کھا رہا ہے اور کہہ رہے سنت, نبی کی سنت پوری کر دوں, حلوہ بھی کھا لوں تھوڑا سا میں. تو یہ ساری بدعتیں ہیں. روزہ رکھنا سنت ہے, بھوکا رہنا, روزہ رکھنا, ایام بیس کے روزے, پیر جمعرات کا روزہ, یہ سنت ہے. اور چست رہنا, ورزش کرنا, یہ سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے بہت دور نکل جایا کرتے تھے, بعض دفعہ اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا جسم میں چستی تھی. صحابہ کرام بعض گھوڑے سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے. آج جتنا نیک پرہیزگار ہوگا چلا نہیں جاتا اس سے, کہ حضرت جی اتنے نیک ہیں ان سے اٹھا ہی نہیں جاتا, اتنے نیک بزرگ ہیں, پولیس بلوانی پڑتی ہے ان کو اٹھانے کے لیے, ورنہ جہاں بیٹھتے ہیں. ایک پیر کو میں نے دیکھا, اتنا موٹا پیر تھا, اتنا موٹا بزرگ پیر, لوگ اس سے بیٹھتے ہیں, اتنا موٹا پیر کہ بس میں مسجد میں بتا نہیں سکتا آپ کو, کچھ باتیں حیا کے خلاف ہوتی ہے نا, اتنا موٹا پیر تھا. تو اس کا ایک کولا ایک آدمی اٹھاتا تھا تو یہ والی کروٹ, دوسرا کولا دوسرے, کیونکہ وہ بکرے اور دمبے کھا کھا کے نا نظرانے, دمبے آ رہے ہیں پیر سے, کوئی بکرا لے کر آ رہا ہے, کوئی دمبا لے کر آ رہا ہے, کوئی پیر صاحب کھا کھا کے مسنڈے ہوتے جا رہے ہیں. اب ان کو جگہ نہیں مل رہی کہ بکرا فٹ کہاں جا کے ہو, ساری کھال بھر گئی. تو یہ کیا حالات ہے؟ یہ کوئی مذہب تھوڑی ہے بھائی, مذہب نہیں ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی توند والے سے جو کھا کھا کے موٹا ہوا, میں بتا بیماری سے اگر کسی کے پیٹ نکل گیا وہ اس کو عیب دار کہنا جائز نہیں ہے, گناہ ہے. تو اس لیے کھانے پینے میں کنٹرول کریں، صحت کا خیال کریں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین. بیماروں کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. بہت سے لوگوں کی پرچیاں آتی ہیں. برحمتک یا ارحم الراحمین.